السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاہ کو سلام.
ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, یعنی اللہ کی معیت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. کونو مع الصادقین, یعنی ہماری معیت صابرین کے ساتھ. یہ معیت, یہ ساتھ ہونا, اس کی کیا کنڈیشنز ہیں, اس کی کیا علامتیں؟ صرف دو تین نکات میں اس کو بہت تیزی کے ساتھ آپ کی سماعت کی نظر کروں, جو کئی مقامات پہ اس کو بیان کر چکا ہوں, بہت زیادہ اس کو کھولوں گا نہیں. یہ معیت یا جسمانی ہے, جسم کے لحاظ سے انسان کسی کے ساتھ ہو جائے, جو رسول اور آئمہ معصومین کے زمانے میں ہے اس کے لیے کہا جائے گا یہ مع رسول اللہ مع امام علی, یہ امام علی کے ساتھ ہے, اس کی معیت مثلا آئمہ کے ساتھ ہے. کیا ہم جو اس زمانے میں رہ رہے ہیں ہم سے یہ جسمانی معیت مراد اور مطلوب ہے؟ نہیں. ہم اہل بیت, یعنی خصوصاً 11 امام اور 12 معصومین یا 13 معصومین کے زمانے میں نہیں جی رہے, لہذا جسمانی معیت اور ساتھ ہمارے لیے ہم سے مطلوب نہیں ہے. ہاں, امام زمانہ کے دور میں ہم جی رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری جسمانی معیت اس طرح ان کے ساتھ نہیں ہے کہ بالمشافہ ہم ملاقات کر سکیں. کیا یہ معیت زمانی ہے, زمانے کے لحاظ سے ہم پاسٹ میں چلے جائیں, کوئی مشین ہو ہمارے پاس اور ہم یہ کہیں جناب ہم پاسٹ میں چلے جاتے ہیں, رسول اللہ کے دور میں, امام علی کے دور میں, کربلا میں یا آئمہ کے دور میں؟ کیونکہ بہرحال اللہ نے یہ جو فرمایا کونوا مع الصادقین, یعنی ہر ہر سچے کے ساتھ, اور روایت میں ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مع الصادقین سے مراد ہم آل محمد علیہ السلام ہیں, یعنی اہل بیت میں سب کے ساتھ ہونا ہے ہمیں. تو کیا جسمانی ہے؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. زمانی ہے, ہم زمانے کے لحاظ سے پاسٹ میں چلے جائیں, یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو پھر یہاں کون سی معیت مراد ہے, کون سا ساتھ مراد ہے؟ عزیزان گرامی, آیت کہہ رہی ہے, ابس و بیکار نہیں آیت, بلکہ ایک مفہوم ہے, ایک میسج ہے اس میں. وہ کیا ہے؟ یہ معیت روحانی ہے, توجہ رکھیے گا. یعنی نظریے کے طور پر, پیروی کے طور پر, نقش قدم پہ چلنے کے لیے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ, اور اگر اس ضمن میں تمہیں ان کی معیت جسمانی اور مکانی بھی مل جائے تو اس کے لیے بھی آمادہ و تیار ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی روحانی پیروی اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے, ان کا ناصر اور ان کا مددگار بننے کے لیے ہم سے گزارش کی گئی ہے کہ ہم دعا کریں. اس ضمن میں اگر معیت جسمانی امام کی مل جائے یا معیت مکانی مل جائے تو ہم اس کے لیے آمادہ و تیار ہو جائیں گے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس ٹائم کے لحاظ سے نہیں, جسم کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے, کیونکہ یہ ہماری طاقت سے باہر, جب طاقت سے باہر ہے تو اس کا سوال بھی کرنا ابس و بیکار ہے. بس یہ معیت روحانی ہے, یعنی نظریے اور پیروی کے لحاظ سے اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ. اس میں اور بھی نکات ہیں, ملیں صرف نظر کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے, آئیے ہم چونکہ پانچویں امام کی مجلس شہادت میں بیٹھے ہیں, آئیے ہم اپنے آپ کو امام کے سپرد کر دیتے ہیں, معیت امام باقر میں چلتے ہیں, معیت یعنی ان کے ساتھ چلتے ہیں. تو امام باقر کی زندگی میں آپ کو مختلف ادوار نظر آئیں گے, مختلف ادوار آپ کو نظر آئیں گے کہ جس میں آپ واقع کربلا میں ہیں. تقریباً 57 ہجری میں آپ کی ولادت لکھی گئی ہے اور 114 ہجری میں آپ کی شہادت کی تاریخ لکھی گئی ہے, 7 ذی الحجہ. اس بنا پر یہ جو ادوار ہیں امام کے, اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں کس طرح ساتھ ہو سکتے ہیں امام کے. اور آج جو موضوع میں آپ کے لیے لایا ہوں وہ ہے امام کے وہ اقوال کہ جو سوسائٹی اور ہمارے معاشرے اور سماج کی بہتری کے لیے ہیں. دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم ان کا صرف نام لیں یا ان کی زیارت پڑھیں یا ان کے نام پہ نظر اور فاتحہ دلائیں, نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ یعنی ان کی پیروی کرو, ان کی سیرت سے کچھ اخذ کر سکو, کچھ لے سکو, تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی آئے. آج تبدیلی کا نعرہ بڑا لگایا جا رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے, تبدیلی آ گئی ہے, یہ ہونے والی ہے, ہو گئی ہے. اصل تبدیلی کیا ہے؟ جو فکروں میں پیدار ہوتی ہے, فکروں میں پیدا ہوتی ہے. اور اصل تبدیلی وہی ہوتی ہے جو آل محمد کے ذکر اور ان کے گھر سے شروع ہو. تو اہل بیت کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ کہ فکروں میں تبدیلی ہو جائے، فکر تبدیل ہوگی، آئیڈیالوجی تبدیل ہوگی، نظریہ تبدیل ہوگا، فکر تبدیل ہوگی، دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، تو اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا، عمل خود بخود اصلاح ہوتا چلا جائے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کچھ واقعات پہلے میں امام کی سیرت صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ پانچویں امام کا جو دور ہے وہ بڑا بحرانی دور ہے۔ واقعہ کربلا ختم ہو چکا ہے، امام سجاد کی جو شدید ترین آپ کی زندگی تھی، مصائب سے بھرپور اور حالات سے بھرپور، سیاسی حالات بھی اس زمانے کے اتنے سخت ہیں کہ امام کو اس طرح، جس سے آپ آسانی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں گفتگو کر رہا ہوں، اس زمانے میں امام کو یہ پرمیشن اور اجازت نہیں تھی کہ کھل کے گفتگو کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے گریے کا سہارا لیا۔ گریہ ہتھیار ہے دشمن کے خلاف، گریہ آنسو بہا کے پوچھ کے کھڑے ہو جانا نہیں ہے۔ ویلا امام اگر یہ معنی مراد لی جائے امام حسین بھی گریے کا، تو پھر یہ تو بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ امام 35 سال واقعہ کربلا کے بعد اس ہتھیار کے ذریعے سے دشمن کو زیر کرتے ہیں، اس اصل حکمت عملی کو آل محمد کے آگے بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ امام کو اجازت نہیں تھی، امام نے دعاؤں کے ذریعے سے اس پیغام آل محمد کو آگے بڑھایا، واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے گریے کے ذریعے سے اور مختلف انداز سے امام نے اس میسج کو آگے بڑھایا۔ امام باقر کے زمانے میں بھی یہ حالات تھے، اور آہستہ آہستہ بنو امیہ جو سیاسی حالات ہیں وہ کمزور ہو رہے ہیں، گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ ابھی میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا کوفے کی تاریخ پر، کوفے میں تقریباً 6 یا 7 ایسے انقلابات آئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد کوفی کی تاریخ میں۔ کوفے 36 ہجری 12 رجب کو امیر المومنین نے کوفے کا دارالخلافہ بنایا ہے، 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوتی ہے، اور پھر امام صادق کے زمانے میں امام علی کی قبر آشکار ہوتی ہے، کوفے کی اہمیت دو چندہ ہو گئی۔ کوفے کی تاریخ میں بڑے بڑے انقلاب ہے، قیام توابین 65 ہجری، یزید کے مرنے کے 1 سال بعد قیام توابین، قیام مختار، یہ قیام علی حضرت زید بن علی، امام حسن کے پوتوں کا قیام، امام حسین کے پوتے کا قیام، اور اسی طریقے کے مختلف قیام ہیں جو واقعہ رونما ہو رہے ہیں پورے بلاد اسلامی میں۔ چنانچہ بنو امیہ کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور یہاں پر موقع ملے میرے پانچویں اور چھٹے امام کو کہ آپ نے مذہب جعفری کی علمی بنیادوں کو اس طرح مستحکم کر دیا کہ ہمارا مذہب مذہب جعفری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور انہی صفات کی وجہ سے رسول اللہ نے حضرت جابر عبداللہ الانصاری کو، جن سے روایت ہے حدیث کے ساتھ رویان جابر عبداللہ الانصاری، حضرت جابر سے روایت، بہت عظیم الشان اور عظیم القدر صحابی ہیں رسول اللہ کے، فرمائے انک ستدرک رجلا من اہل بیتی اسمہ اسمی و شمائلہ شمالی شمائلی، تم بہت جلد میرے اہل بیت میں سے ایک فرد سے ملو گے جس کا نام میرا نام، جس کی شکل و شمائل میری شکل و شمائل جیسی ہوگی، جب تم جانا تو میرا سلام ان کو عرض کرنا۔ رسول اللہ 11 ہجری 28 سفر میں رحلت فرما رہے ہیں، امام کب پیدا ہو رہے ہیں 57 ہجری میں، یعنی تقریباً 11 ہجری سے 57 تقریباً کتنے ہو گئے، یہ 46 سال تقریباً 47 سال 46 سال کے قریب، یعنی 40 سال سے اوپر کا عرصہ، یعنی 1/3 بھی اگر لگائیں 1/3 سے بھی اوپر۔ حضرت جابر یاد کرتے تھے یا باقر العلوم یا باقر العلوم، اتنا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے حضرت جابر کی جو عقل ہے وہ ہاتھ سے چلی گئی، یہ پتہ نہیں کیا کہتے رہتے، وہ امام کو یاد کرتے۔ اور جب چھٹے امام کے زمانے میں آپ پہنچے تو نابینا ہو چکے تھے، واقعہ کربلا میں بھی آپ نابینا تھے پہنچے، امام باقر نے حضرت جابر کو سلام کیا، جواب دیا، کہا کون ہو، کہا کہ میں محمد بن علی ابن الحسین ہوں، میں محمد باقر، اور پانچ مثلاً اپنے چوتھے امام کے والد کا نام لیا، کہا قریب آؤ، قریب آئے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یقیناً رسول اللہ نے درست کہا تھا، میں نے وہ وقت دیکھ لیا، اے محمد باقر، رسول اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں رسول اللہ کا سلام پہنچاتا ہوں۔ مل کے درود بھیجے محمد والا۔ اب امام کا ایک لگا باقر العلوم، باقر کہتے ہیں یبقر العلم بقرا، یعنی علم کو کھولتا ہے کھولنے کی طرح، علم کی کلاسیفیکیشن کرتا ہے، منہ شکافی کرتا ہے جیسے، جس کا آپ اردو میں کہتے ہیں. ابھی الگ موضوع، چونکہ ہمارے یہاں تحقیقی مجلسیں سننے کا رواج نہیں ہے، امام کو کیوں باقر العلوم کہا جائے، امام نے ایسے کون سے علوم کے ذریعے بہا دیے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا تحقیقی موضوع ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آئمہ نے اصل میں علم کے کون سے ذریعے بہائے کہ ان کو کر باقر العلوم کہا جا رہا ہے. بہرحال یہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ آپ کی سیرت ہے اور پھر آپ کے شاگرد اور آپ کی کتابیں اور آپ کی احادیث اپنی جگہ. میں امام کی سیرت سے کچھ واقعات اور کچھ احادیث آپ کے سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. امام چھٹے امام فرما رہے ہیں، میرے والد محترم دائم و ذکر تھے. دائم و ذکر یعنی ہر وقت حالت ذکر خدا میں رہتے تھے، خدا کے فیصلے میں تسلیم تھے. ایک گروہ امام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر پانچویں امام سے ملاقات کی. امام کے گھر میں آپ کا ایک صاحبزادہ تھا، ایک بچہ تھا جو بہت مریض تھا، اور اتنا مریض تھا کہ لگ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو گیا تو امام اس محبت کی وجہ سے جو اپنے فرزند کی امام کے دل میں ہے، امام کو بھی کوئی نقصان ہو جائے. کہنے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک امام کے گھر سے رونے کی آوازیں، خواتین کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. ہم سمجھ گئے، امام گئے واپس آئے، امام کا چہرہ یعنی چمک رہا تھا، یعنی حشاش بشاش تھے. لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا اگر مر جائے گا اس محبت کی وجہ سے آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو جائے گا. امام نے کہا ہاں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں انا نحب ان نعافی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ عافیت و سلامتی میں رہے، اچھی زندگی بسر کرے، لیکن جب امر الہی آ جاتا ہے، جب قضاء الہی آ جاتی ہے تو ہم اپنے سر کو خدا کے حکم کے سامنے تسلیم کر دیتے ہیں. امام کا چہرہ جو ہے شاش بشاش ہے، وہ پریشانی اور کرب کے آثار اب نہیں ہیں. کیوں؟ خدا کے حکم کے سامنے. اور یہی عین ہی بعین یہی بات امام حسین علیہ السلام کے لیے واقعہ کربلا میں رکھی گئی. جتنا جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا، یعنی وقت شہادت نزدیک آ رہا تھا، امام حسین کے بہجت و سرور قلبی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ وقت ملاقات خدا آ رہا ہے. یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے کہ امام حسین کس طریقے سے ملاقات خدا کے لیے تیار کریں. پہلے درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک یہ واقعہ. ایک اور واقعہ ہے، خراسان سے ایک شخص آتا ہے، پائے پیادہ آتا ہے امام کی محبت میں. انشاءاللہ خدا توفیق دے آپ کو بھی، جن کے دل میں تمنا ہے خصوصاً وہ اور جو جانا چاہتے ہیں سب، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پائے پیادہ نجف سے کربلا جانے کی اربعین کے موقع پہ توفیق عطا کرے انشاءاللہ. یہ امام کی محبت میں پیدل چلنا یہ کار ثواب ہے. امام کی خدمت پہنچا اور راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اس شخص کے پاؤں کو دیکھا جو چل کے خراسان سر کہاں آیا، مدینہ آیا ہے، پاؤں پھٹ رہے تھے، خون رس رہا تھا، آبلے پڑ چکے تھے، پاؤں زخمی تھے. امام کی خدمت پہنچا، امام نے مشاہدہ فرمایا اور کہا کہ لو احبنا حجر حشرہ اللہ معنا، اگر پتھر بھی، توجہ رکھیے گا، بعض اوقات ائمہ سمبولک گفتگو کرتے ہیں، اصل مسئلہ نہیں بتاتے. یہ نہیں بتاتے کہ کم ترین آپ کو ایک لمٹ دے دیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ آپ خود سوچئے، یعنی کچھ ہوم ورک ہمارے لیے بھی امام چھوڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پکی پکائی جناب تازہ تیار کر کے ہر چیز دے دیتا ہے امام، نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا شیعہ بھی ہوم ورک کرے. انشاءاللہ حدیث آئے گی تو عرض کروں گا. امام نے سب سے کم ترین درجہ ارشاد فرمایا، امام لو احبنا حجرون، اگر پتھر بھی ہم اہل بیت سے محبت کرے تو اللہ تعالی حشرہ اللہ معنا، اللہ تعالی اس پتھر کو ہمارے ساتھ محشور کرے گا. تو جو المرء مع من احب، اور امام نے ایک کلیہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا، ایک اصول دے دیا تا قیامت کے لیے کہ اس بار اپنی زندگی کو پرکھتے چلے جاؤ تمہارے اور ہمارے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا. اب امام نے کیا کہا، اگر پتھر ہم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ محشور کرے گا. اب امام کا جملہ جو اصول دیا ہے، امام نے یونیورسل اصول دیا ہے، وہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں المرء مع من احب، مرد یعنی مومن یعنی انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرے گا. ہم اہل بیت سے محبت کرو گے تو ہم اہل بیت کے ساتھ محشور ہوگے. یہ امام نے اصول دے دیا کہ کتنی محبت ہے امام سے، آیا گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، آیا پردہ کرنے کے لیے تیار ہیں، آیا خوش اخلاق بننے کے لیے تیار ہیں. جتنی محبت ہے اتنے ہی ہم محشور ہوں گے۔ یہ امام کی سیرت کا ایک اور واقعہ ہے۔ اور پھر امام کے اخلاق کا ایک واقعہ بتا دوں آپ کو اور اگلے مرحلے میں گفتگو کو لے جاؤں۔ امام مدینہ میں ہیں، مدینہ میں شام کا ایک رہنے والا شخص ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اخلاق، یہ کردار، یہ سب ہم سے مربوط ہے، یعنی یہ ایڈریس کر رہا ہے ہمیں، مخاطب قرار دے رہا ہے کہ ہمارے اخلاق کو بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ارے مولانا کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، پڑوسی عزت دے رہا ہے، فلاں کچرا بیک رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل بیت اس سے زیادہ مورد ایذا قرار پاتے تھے۔ آپ اہل بیت کی اذیت کے ابواب میں چلے جائیے کہ اہل بیت کے ہمسایوں نے، اہل بیت کے ہم شہریوں نے، اہل بیت کے زمانے جینے والوں نے کس قسم کی اخلاقی طور پر ان کو تکلیفیں پہنچائیں، اور اہل بیت کا بیہیویئر کیا ہوتا تھا، اس کا رپلائی کیسے ہوتا تھا۔ یہ شخص آتا تھا امام کی خدمت میں اور امام سے منہ پہ آ کے کہتا تھا، توجہ رکھیے گا، کہ میں آپ سے ذرا برابر محبت نہیں کرتا ہوں، اور میں اللہ اور رسول کی راہ میں آپ سے دشمنی اور نفرت کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں۔ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، یعنی کس طرح اہل بیت کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تھے۔ آج تھوڑی سی بد اخلاقی، مثلا کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی عزیز اقارب، کوئی اہل محلہ، کوئی پڑوسی کر دے، ہمارا ناطا ٹوٹ جاتا ہے۔ اب امام دیکھیے، امام جو معلم انسانیت ہے، وہ کہتا ہے صرف آتا ایک وجہ سے ہوں کہ تم علم اچھا دیتے ہو۔ دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے کہ تم علم ہی اچھے بیانات دیتے ہو۔ خیر، کہتے ہیں کہ یہ بیمار ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ اب گنجائش نہیں ہے بچنے کی، اس نے وصیت کی۔ پتہ تو تھا نا کہ حق کہاں ہے، جانتا تھا حق کہاں ہے، اس نے وصیت کی، میری نماز جنازہ جو ہے وہ محمد باقر ہی پڑھائیں گے۔ رات کی تاریکی میں اس کا انتقال ہو گیا اور عزیز اقارب کفن دفن کے لیے آمادہ ہوئے تو دیکھا پانچویں امام نماز فجر کی تعقیبات پڑھ رہے ہیں، نماز فجر کے بعد تعقیبات میں مشغول ہیں۔ آئے اور کہا کہ مولا، وہ فلاں شخص جو شام کا رہنے والا تھا، جو مدینہ میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے وصیت کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ دیکھیں، یہ ہے امام رؤوف جس کو کہا جاتا ہے۔ امام رضا کی ایک حدیث ہے امامت کے بارے میں، جس میں کہ امام رؤوف، انہیں مہربان ترین امام۔ امام کہتے ہیں جلدی مت کرو، وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، جلدی نہ کرو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کہتے ہیں کہ وہ جنازہ اس کا پڑا ہوا تھا، لوگ یہ سمجھتے مر گیا، اب ہو سکتا ہے کہ مر گیا ہو، یا امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال امام پہنچے اور اس کو جو ہے سلام اس کو کیا، یا مثلا اس کو مخاطب ہوئے، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی زندہ ہوا، اس نے جواب دیا۔ امام نے کہا اس کو دیوار سے ٹیک لگا دو، تکیہ لگا کے دیوار سے ٹیک لگا دیا۔ اس کے بعد کہا کہ اس کو شربت پلاؤ، کوئی مایا پلاؤ، مانا پلایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہوش میں آ گیا، جیسے ہی ہوش میں آیا، افاقہ ہوا، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے زیادہ سچا اور صادق انسان اس روح زمین پر ہے یہ۔
محمد والے محمد صلی
اللہ، دیکھیے یہ اخلاق۔ یہ اس لیے نہیں کہ صرف سنیں، نعرہ لگائیں اور تبرک لیں اور یہ جا وہ جا ماشاء اللہ سے، نہیں، اس کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ نور اخلاق امام اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر یہ نور کبھی بجھنے والا نہیں ہے، یہ تا قیامت ہماری زندگی اور قبر و قیامت پل اسرات و برزخ کو روشن منور کرتا رہے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد کا۔ اب میں کچھ احادیث جو ہماری زندگی سے مربوط ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی سے، اخلاق سے، بیہیویئر سے، وہ ہم سے مربوط ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں کچھ احادیث امام کی بہت تیزی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہاں سے کوئی عزم لے کے اٹھیں۔ دیکھیں، روز قیامت ہم سب کو سوال جواب کا سامنا ہوگا، حساب کا سامنا ہوگا، حساب بھی بڑا سخت ہوگا، دقیق ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا اخلاق اچھا ہو تو تمہارے عذاب میں نرمی کر دی جائے گی۔ جو تمہارا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز چیک کی جائے گی، کیا ہوگا، نرمی کر دی جائے گی۔ لیکن پھر بھی چیکنگ ضرور، ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، اسکیننگ سے گزرتا ہے، جشن کو تو روک لے، کوئی جاننے والا مل جائے، ارے بھائی ذرا بھائی یہ ہمارے جاننے والے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جاننے والے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چیک ضرور ہوگا، نرمی کر دیں گے تھوڑا سا، پورا سامان نہیں کھولیں گے، وہاں پہ بھی نرمی ہوگی۔ رسول اللہ کہہ رہے اخلاق اچھا بناؤ تاکہ روز قیامت کے روز قیامت کے عذاب میں اور حساب میں کمی کر دیجیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ پہلی روایت جو ہے کتاب الزہد میں درج ہے، کیونکہ احادیث بہت ساری تھی، لکھ کے لایا تھا، جتنا موقع ملے گا آپ کی سماعت کی نظر کروں گا۔ یہ معنوی تبرک ہے، اگر مادی تبرک نہ بھی ملے تو یہ معنوی تبرک جس کو حاصل ہو جائے اور جس کی روح میں یہ معنوی تبرک رچ بس جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کتاب زہد میں روایت ہے، امام فرماتے ہیں من کف عن اعراض الناس اقاله الله نفسه يوم القيامه ومن کف غضبه عن الناس کف اللہ عنہ یوم القیامہ۔ جو لوگوں کی نظروں سے، یعنی معذرت چاہتا ہوں، لوگوں کی عزت سے اپنی نظریں ہٹائے گا، لوگوں کی ٹوہ میں نہیں لگے گا، تجسس میں نہیں ہوگا، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ بکرا کتنے کا آیا، یہ گائے کتنے کی آئی۔ کچھ لوگ ماشاء اللہ سے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، صرف جانوروں کی قیمتیں پوچھتے ہوتے ہیں، بھائی کتنے کا آئے، اتنے کا، نہیں آپ تھوڑا مہنگا لائیں، سستا لاتے آپ، ان کا کوئی اور کام نہیں ہوتا، ہر وقت ٹو میں لگے ہوئے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر سے اگر کسی کوئی آواز آ گئی، کوئی ناچاقی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی، ٹو میں لگ رہے تھے، ارے آج آپ کے گھر سے مثلا ایسا ہو رہا تھا، خیریت تو ہے، بھابھی گرم ہو رہی تھی، آپ کیوں غصے ہو رہے تھے، ٹو میں لگے رہتے۔ امام کہہ رہے نہیں، دیکھو ایسے نہیں بنو، ٹو میں مت لگو، من کفا روکے ان اعراض الناس، لوگوں کی عزت کے معاملے میں اپنے آپ کو فل اسٹاپ لگائے، لوگوں کے پیچھے نہ جائے۔ کوئی بات پتہ چل گئی آپ کو، کسی کا راز ہوتا ہے، چھپا کے دفن کر دو، بتاؤ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کے رازوں کو برملا کرتا ہے، خدا روز قیامت دنیا میں اس کے رازوں کو آخرت میں برملا کر دے گا۔ جو دوسروں کے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، مگر من کفن آ رہا، لوگوں کی عزتوں کے پیچھے مت بڑھو۔ تم آج لوگوں کی عزتوں سے صرف نظر کرو گے، پردہ پوشی کرو گے، ان کی سفید پوشی کے بھرم رکھو گے، اللہ روز قیامت اقالہ کرے گا۔ توجہ رکھیے، اقالہ کیا ہوتا ہے؟ اقالہ بیع میں، یعنی خرید و فروخت میں، ایک معاملے کو فسخ کرنے کا نام ہے۔ آپ کوئی چیز آپ نے خریدی، لے کے گھر پہنچے، اس میں عیب تھا، نقص تھا، یا دل نہیں چاہا، یہ گھر کی وزیر داخلہ جو تھی انہوں نے کہا جناب یہ نہیں چاہیے، آپ گھر پہنچے، دکان پہ پہنچے، آپ نے کہا بھائی یہ واپس کر لیجیے۔ مستحب ہے دکاندار کے لیے اقالہ کرنا، اقالہ کرنا یعنی واپس لے لینا اور معاملے کو فسخ کر کے اس کی رقم اسے دے دینا، مستحب ہے دکاندار کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اقالہ کرے۔ اگر کوئی مومن پشیمان ہو جائے کسی بھی وجہ سے، عیب ہے تو وہ تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے واپس کرنا چاہیے، لیکن پسند نہیں آیا، پشیمان ہو گیا کسی بھی وجہ سے، اقالہ کرے۔ یہ اقالہ کیا ہے؟ یعنی معاملے کو آپ نے واپس کر دیا، رقم اپنے لیے لی، جنس اس کو دے دی۔ خدا روز قیامت اقالہ کرے گا، اقالہ اللہ نفسہ یوم القیامہ۔ آج تم لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آؤ، خدا روز قیامت تمہارے گناہوں کو مٹا کر تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ ہے اقالہ، یعنی خدا اقالہ کرے گا، یعنی جو کچھ بھی ہم نے آج معاملہ کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں خداوندہ نیکیاں تیری طرف سے آ رہی ہیں، گناہ یہاں سے اوپر جا رہے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے روزانہ کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور کتنے گناہ اوپر جا رہے ہیں۔ شر ہونا سائد الیکا، چوتھے امام امام سجاد کس میں دعا ہے؟ ابو حمزہ میں فرما رہا ہے ہمارا شر، ہماری برائی، ہماری جسارتیں تیری طرف اوپر جا رہی ہیں۔ روز قیامت اگر خدا حساب کرے، عدل کے ساتھ مارے جائیں گے۔ عاملنا بفضلک، اہل بیت نے کہا کیا دعا کرو؟ اے خدا اپنی فضل اور کرم کا سلوک کرو، ولا تو عاملنا بعدلک، خدا اپنے عدل کا سلوک مت کرنا۔ اگر اللہ نے عدل کا دروازہ کھول دیا، بخشش ممکن نہیں ہے سیدان کرام میں۔ اب امام کہہ رہے ہیں اقالہ اللہ نفسہ یوم القیامہ، خدا اسے اقالہ کرے گا۔ امام کا من کفا غضبہ عن الناس، بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی، بہو سے کوئی گڑبڑ ہو گئی، داماد سے اونچ نیچ ہو گئی، بھائی بہن میں ناچاقی ہو گئی، اہل محلہ میں سے کسی سے انبن ہو گئی، کچھ بھی ہو گیا، آپ رائٹ پر تھے اور آپ کو غصہ آ گیا، آپ ہائی پر ہو گئے۔ امام کہہ رہے نہیں ہیں، اسٹاپ لگاؤ، ٹھیک ہے تم رائٹ پر تھے، من کف غضب عن الناس, جو لوگوں پر غصہ ہونے سے اپنے آپ کو روکے. کف اللہ عنہ یوم القیامہ, روز قیامت خدا اپنے غیظ و غضب کو اس سے دور کر دے گا. اب یعنی اب امام کس طریقے سے ہماری زندگی گل گزار بنا جا رہا ہے. دیکھو دوسروں کی عزتوں کے پیچھے مت جاؤ. کچھ لوگوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے, بقول معروف ہمارے کے وہ بی بی سی ہوتے ہیں, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, لگائے بجائی بہترین مشغلہ ہوتا ہے ان کا. یہ روز قیامت یہ نمامی سخن چینی ادھر ادھر چغل خوری کرنے والا بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا, بدترین عذاب میں مبتلا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا فری فنڈ میں, ہم جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے, بیٹھے بیٹھے دوسروں کی جو گناہ ہیں اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں, جس کو میں نے آن لائن بینکنگ سے کسی جگہ تعبیر کیا تھا. آن لائن بینکنگ ہے, آپ ڈالے جا رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, ٹرانسفر کر رہے ہیں, اچانک سے ایک بٹن ہے جو پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر آپ نے بٹن دبایا تو آپ کا سارا اماؤنٹ جو ہے کسی اور کے بینک میں چلا جائے گا. اب آپ دبائے جا رہے ہیں, آپ ڈالے جا رہے ہیں, اچانک سے وہ بٹن دب گیا, وہ سارا کا سارا سینڈ کا بٹن دباؤ, سارا کا سارا کسی اور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گیا. وہی بات آن لائن بینکنگ کی طرح ہے. آپ نیکیاں کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں, روز قیامت جب اعمال نامہ ہاتھ میں ملے گا تو کورا کاغذ ہوگا. خود بندہ یہ کیا کہا گا, بھائی تیری نیکیاں دوسروں کے حساب میں. اور پھر مشکل اس سے زیادہ سخت ہے, کہ خدا یہ گناہ یہ زنا یہ فلاں یہ فلاں یہ کام تو میں نے کیے نہیں. امام نے کہا, امام کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت جب جاؤ گے تو خدا کہے گا ہاں اس کے گناہ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے. صرف بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا ہے, لوگوں کو خوش کرنا ہے ہم نے. اب امام کیا کہہ رہے ہیں, اب امام کہہ رہے ہیں دوسری حدیث بیان کریں کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, اہل اطاعت و عبادت اور محب اہل بیت ملیں گے, اہل معصیت و گناہ بھی ملیں گے, اہل بیت سے بغض رکھنے والے بھی ملیں گے. امام کہہ رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں خیر ملا یا نہیں ملا, خیر یعنی دنیا اور آخرت کی اچھائی ملی یا نہیں ملی. امام کہہ رہے ہیں اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک. امام کہہ رہے ہیں دیکھو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں خیر ملا یا نہیں. اب آپ شوگر کو ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ چھوٹی سی مشین جو ہے وہ چھوٹا سا خون لے کر ایک قطرہ بتا دے گی اتنی شوگر ہے اتنا بلڈ پریشر ہے مثلا, مشین جو ہوتی ہے بتا دیتی ہے. کیا خیر کو ناپنے اور تولنے کا بھی کوئی پیمانہ ہے؟ امام کہہ رہے ہیں ہاں, وہ تمہارا دل ہے, وہ تمہارا دل ہے, توجہ رکھے گا. اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک, دیکھنا چاہتے ہو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہو, ہر انسان دیکھے. کتنا آسان سا فارمولا ہے, اپنے قلب کی طرف نگاہ کرو, آنکھیں بند کرو دل نظر آ جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر جا کے اس کو ٹیسٹ کیے گا اور اس کو امتحان کیے گا, خود بخود پتہ چل جائے گا. اب امام نے کہا دو حالتیں میں دیکھے جا رہا ہوں, ان دونوں حالتوں کو کیا کرو, امتحان کرو. تنہائی میں بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کریں, کوئی بات کرنے والا نہ ہو, آنکھیں بند کریں, آپ کو دل نظر آئے گا. اب امام کہہ رہے اپنے دل کو دیکھو, کیا دیکھو دل میں, فَإِن كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ فَفِيكَ خَيْرًا. اگر تمہارے دل میں نیک لوگوں کی محبت اور گناہ گاروں سے نفرت موجود ہے تو تم خیر پر ہو, تمہارے پاس خیر ہے. نماز پڑھنے والوں سے محبت ہے, عزاداری کرنے والے سے محبت ہے, کار خیر کرنے والے سے محبت ہے, تو تم خیر پر ہو. اور وہ جو گناہ کر رہے ہیں کھلم کھلا علل اعلان گناہ کر رہے ہیں, ان سے اگر بغض ہے, ان سے دوری کا احساس ہے, تنفر کا احساس ہے, امام کہہ رہے ہیں تمہارے اندر خیر موجود ہے, تو وہ جو رکھیے گا. یہ آسان ترین فارمولہ امام نے دیا ہے کہ اگر یہ چیز موجود ہے کہ اطاعت خدا اور اہل اطاعت خدا اچھے لگیں, ایسا نہیں ہو کہ بچے کی شادی ہو تو جن کے سر پہ اسکارف ہے وہ بھی اتروا دیا جاتا ہے, ارے لوگ کیا کہیں گے. مکس گیدرنگ کی شادی, آج چند روز پہلے ایک بچے نے مجھ سے رابطہ کیا, مولانا میں سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, مڈل کلاس کے دونوں ہیں میں بھی اور جہاں میری شادی ہو رہی ہے, سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, گھر والے مصر ہیں, وہ بھی بہت ہی نارمل لائف ہیں, بھی بہت ہی نارمل لائف دونوں خاندان, اصل والدین نہیں مان رہے, فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے وہ کیا تھا, فلاں بینکوٹ تھا, فلاں خرچہ تھا, فلاں جیسا فلاں بری تھی, اصل کہاں جا رہے ہیں ہم, توجہ کیجیے کہ کتنا دور ہو رہے ہیں اہل بیت سے. شادیوں میں اصل میں ایمان کا پتہ چل جاتا ہے ہمارے یہاں کہ کتنے ایماندار ہیں, سیدزادوں کی یہاں, ذاکروں کی یہاں, ذاکرات کی یہاں, پردہ ہے پردہ ہے پردہ. اس کے بعد جیسے شادی ہوئی پردہ وردہ غائب, اسلام اسلام غائب, حدیث حدیثہ غائب, سب غائب. اور آج کل جو دلہن کے ڈریسز چل رہے ہیں علامان الحفیظ, امام کہہ رہے ہیں کہ ایسی شادیوں میں جانا بھی ناجائز ہے, کیوں تمہیں اچھا لگ رہا ہے نا, تمہارے بھائی کی شادی ہے, بھتیجی کی شادی ہے, بھانجے کی شادی ہے. ارے مولانا کیا کرے, رشتہ داری بھی تو کرنی ہے. کس نے کہا کہ گناہ کی محفل میں جا کے رشتہ داری کرو؟ ہماری یہاں بھی بہت ساری ایسی محفلیں ہوئیں, ہمیں پتہ تھا کہ سیدری ہوگی, ہم جا کے گھر پر شادی سے ایک دن پہلے یا اسی دن جا کے لفافہ دیا, بھائی ہماری طرف سے تحفہ ہے, اگر آپ اجازت دیتے اور حکم خدا کا پامال نہ کرتے تو ہم آپ کی شادی میں شریک ہوتے. صلہ رحم پورا کیا ہم نے, گناہ کی محفل میں شریک نہیں ہوئے. ارے مولانا کیا کرنا ہے؟ اور بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ذاکر, بڑے بڑے افراد, بڑے بڑے نام کیا ہیں, وہ مکس گیدرنگ کی شادیوں میں جا رہے ہیں. معصیت بری نہیں لگ رہی, گناہ برا نہیں لگ رہا. امام کہہ رہے گناہ اور اہل گناہ اگر برا نہ لگے خیر نہیں ہے. گناہ برا لگنا چاہیے, برا کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو گئے. پھر امام کہہ رہے ہیں اور اگر برعکس ہو جائے, کنڈیشن ریورس ہو جائے, اہل معصیت اچھے لگنے لگیں اور اہل اطاعت و نماز و دین و شریعت برے لگنے لگیں, تو سمجھ جاؤ کہ تم خیر پہ نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے اور دوری کرتا ہے, اس پہ غضب کرے گا اگر کنڈیشن ریورس ہو جائے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کیا واقعی تعلیمات آئمہ پہ گامزن ہے, ہم کتنا فاصلہ اختیار کر چکے ہیں اہل بیت سے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. پانچویں امام کا زمانہ ہے, لیکن ذہنوں میں امام زمانہ کی یاد کو مستحکم کر رہے ہیں. ہر ہر امام نے اپنے زمانے میں امام حجت کے لیے احادیث نقل کی ہیں. ارشاد فرمائیے, من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا آتاہ اللہ اجر الف شہید من شہداء بدر و حنین. جو ہمارے قائم کی غیبت کے زمانے میں ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے گا, اللہ تعالیٰ اسے بدر اور حنین کے شہداء کے ہزار شہدا کا اجر عطا فرمائے گا. پانچویں امام کا زمانہ کہاں؟ 57 ہجری, 114 میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے. امام زمانہ کب؟ 250 کے بعد تشریف لا رہے ہیں. لیکن امام کیا کر رہا ہے؟ ذہن سازی کر رہا ہے کہ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمہارا امام زمانہ بظاہر موجود نہیں ہوگا. منصب اعلیٰ ولایت فی غیبت قائمنا, ولایت پہ ثابت قدم رہنا ہے, توجہ رکھیے گا, ولایت اہل میں ثابت قدم. ایک اور روایت ہے انشاءاللہ وہ عرض کروں گا کہ ولایت کے بارے میں بھی امام کی ایک روایت موجود ہے. ثابت قدم رہنے ولایت ائمہ پر, اور جس کے لیے چھٹے امام نے کہا کہ اگر ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہنا چاہتے تو یہ دعا پڑھو, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی دینک. اے خدا تو رحمان رحیم اللہ ہے, ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما. ثبت قلبی, میرے قلب کو, میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما اپنے دین پر. دین کیا ہے؟ یعنی ولایت اہل بیت علیہ وسلم. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ثابت قدم رہنا ہے. اگر کہا ہے کہ تقلید کرو, تقلید کرو. اگر کہا ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو. یہی ولایت ہے. ولایت یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے. توجہ رکھیے گا, دیکھیں کچھ لوگ محبت میں یہ افراد کرتے ہیں, یہ تفرید کرتے ہیں, یہ قاصر ہیں, یہ مقصر ہیں. یہ اہل بیت کے زمانے میں بھی تھے. کچھ لوگ پیدا ہوئے جو علی کی محبت میں آگے نکل گئے. کیا کہنے لگے؟ علی خدا, علی رب, علی پیدا کرنے والا. علی نے کہا کہ ان سب کو پکڑو, ان کو میں اپنے ہاتھ سے تہ تہ کروں گا. میں اگر مجھ جیسا کوئی عام سا مولوی ہو تو کہتا مولا ارے آپ کی محبت میں آپ میں چار چاند ہی تو لگا رہے ہیں نا, آپ کو تو خدا کے درجہ دے رہے ہیں, آپ کا درجہ بڑھا رہے ہیں. امام کہہ رہے دیکھو وہ محبت جو اطاعت کے سائے میں نہ ہو علی کے کام آنے والی نہیں ہے. وہ محبت, محبت میں ہی تو تھا نا, محبت میں دیوانہ ہو گیا, افراد کرنے لگا, آگے بڑھ گیا, علی کو خدا کہنے لگا. علی نے کہا یہ محبت جو اطاعت علی کے ساتھ نہ ہو یہ علی کو پسند نہیں, اور اپنے ہاتھوں سے فنار کیا. توجہ رکھیے گا. تو تو ولایت پہ قائم رہنا ہے ہمیں. اور پھر پانچویں امام یہ ایک روایت عرض کرنے ولایت کے دیر میں, بونی علیہ السلام علی خمسہ اشیاء, پانچ چیزیں ہیں اسلام کی بنیادیں, پانچ چیزیں, الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایۃ, پانچ بنیادیں ہیں اسلام کی. توجہ رکھیے گا, پانچویں امام کہہ رہے ہیں, کہا ولایت پہ قائم رہو. اب وہ دوسری حدیث نقل کر رہا ہوں, امام کہہ رہے ہیں نماز ایک, روزہ دو, حج تین, زکوٰۃ چار, اور پانچویں ولایت. ولم ینادى بشيء مثل للولایۃ, تقریبا یہی الفاظ. درود بھیجے محمد وآل محمد. ولم ینادى بشيء مثل من اودي للولایۃ, اور جتنی تاکید اس ولایت کے بارے میں ہیں کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ ولایت نماز کو نماز بناتی ہے, روزے کو روزہ بناتی ہے, حج کو حج بناتی ہے, انسان کو قرب الہی کی منازل سے ہمکنار کرتی ہے. یہ ولایت نہ ہو, ولایت اہل بیت نہ ہو, لیکن یہ ولایت اتنی ہی کہ جتنا اہل بیت نے کہا ہے, جیسے کہا ہے جتنا کامل کے درود بھیجے محمد والے محمد. اب میں نے کہا تھا نا کہ امام ہم سے کچھ ہوم ورک چاہتے ہیں, وہ روایت عرض کر رہا ہوں. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے سامنے, یعنی آج جیسے میں نے کہا نا کہ ہم امام کے دور میں چلتے ہیں, ہم سب چلتے ہیں, ہماری اپنی سوشل لائف ہے, گھریلو زندگی ہے, جاب ہے, بیوی بچے ہیں, آرام بھی چاہیے, سکون بھی چاہیے, کچہری بھی ہونی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. ان سب کے باوجود ہم امام کی خدمت پہنچے ہیں اور کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, امام کہیں گے کہ دین کا علم حاصل کرتے ہو, اسٹڈی کرتے ہو, کتاب پڑھتے ہو, کسی عالم کی مجلس میں جاتے ہو, کسی ایسی مجلس میں جاتے ہو جس میں تمہارے علم میں اضافہ ہو. ارے مولا ٹائم ہی نہیں ملتا ہمیں, صبح نکلتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ جاب والے خون چوس لیتے ہیں, کہاں چھوڑتے ہیں, انسان تھکا رہا گھر کو آتا ہے کھانا کھا کے اور سیدھا بستر گرا لیتے ہیں, پھر صبح جو ہے وہ 7 بجے جانا ہے نکلنا ہے. امام کہہ رہے ہیں لو اوتی تو بے شابم مین, امام کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس شیعہ نوجوانوں سے کوئی نوجوان لایا جائے, لو اوتی تو بے شاب مین شباب شیعہ ولم یتفقہ فی الدین, شیعہ نوجوانوں میں سے کوئی نوجوان میرے پاس آئے اور دین اسٹڈی نہ کرتا ہو, احکام دین نہ جانتا ہو, تقلید نہ جانتا ہو, اخلاقیات نہ جانتا ہو, عقائد اس کے درست نہ ہو, کب کہاں کیسے کتنا کرنا چاہیے نہ معلوم ہو اسے, لم یتفقہ فی الدین, یتفقہ یعنی گہری سوچ دین میں, صرف اسٹڈی نہیں, انفارمیشن نہیں, گہری سوچ. امام کہہ رہے ہیں لو اوجعتہ, میں اسے تعدیب کروں گا, میں اس کو سختی پر مجبور کروں گا کہ وہ علم دین حاصل کرے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا پانچواں امام کہہ رہا ہے, باقر العلوم کہہ رہا ہے, باقر العلوم کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ میرے شیعہ میرے پاس آئے, کوئی نوجوان, کوئی ایک نوجوان بھی آئے, اور وہ کہے کہ مولا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, شاباش بیٹا, مولا آپ کا نعرہ لگا تو شاباش, مولا میں آپ کے غم میں مجلس میں جاتا ہوں, شاباش, مولا میں آپ کے جد حسین کا مادل, شاباش, مولا میں امام زمانہ کا انتظار کرو, شاباش, مولا میں عالم پہ جا کے امام زمانہ کی دعا پڑھتا ہوں, شاباش. لیکن اگر مولانا نے پوچھ لیا بیٹا دین اسٹڈی کرتے ہو, اخلاق پتہ ہے, تقلید پتہ ہے, احکام پتہ ہیں, عقائد درست ہیں تمہارے, بولا ٹائم ہی نہیں ملتا. امام کہہ رہے نہیں, میں ایسے نوجوان پہ سختی کروں گا, تعدیب کروں گا, اس کو مجبور کروں گا کہ وہ علم دین حاصل کرے زندگی میں. یہ زندگی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گزاری. اور آخری روایت عرض کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ سے رخصت چاہوں, مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد.
ہمارے 14 کے مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, مولانا صاحب کے بھائی شہید و شہید ناموں سے رسالت کے لیے, بابواز بلندر
یہ ہے امام کی سیرت. یہاں سے کچھ لے کے اٹھے ہیں، چینج کریں اپنے آپ کو، فکروں میں انقلاب تبدیلی لے کر آئیں، اور یہ صرف آل محمد کے در ہی سے ممکن و میسر ہے۔ امام کی ایک اور حدیث کا خلاصہ سے عرض کروں، آپ کی زحمت تمام کریں، کیونکہ آپ دعا مجلس نماز کے بعد بیٹھے ہیں اور یقیناً دعا کریں گے آخر میں بھی ہم، جس نے ہم اہل بیت کو چھوڑ کر اللہ سے دعا کی وہ کامیاب نہیں ہوگا، ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، انہیں اس کو وہ چیز نہیں ملے گی جو ملنی چاہیے۔ ایک شخص اچھی جاب مانگ رہا ہے، مل رہی ہے، ایک شخص نوکری چاہ رہا ہے، نوکری مل رہی ہے، ایک شخص گھر چاہ رہا ہے، کوئی بھی عام مسلمان مل رہا ہے، اچھی بیوی چاہیے وہ بھی مل رہی ہے، جو بھی چاہیے وہ مل رہا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ کے دعا کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولا ہم تو نہیں دیکھ رہے کہ عام مسلمان جو ہے ہلاک ہو رہے ہیں، یہاں پہ امام کہیں گے ہاں جلد بازی نہیں کرو، رکو، سمجھو، روایت کو سمجھو۔ روایت کہتی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے مندوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔ مندوق نطق کیا ہے، لفظ کیا ہے؟ ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا، بھوکا مر جائے گا، بیوی نہیں ملے گی، بیوی ملے گی بچے چھوڑ کے چلی جائے گی، کیا ہوگا؟ نہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ امام کہہ رہا ہے ہلاک ہو، یعنی جو چیز اسے ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی، یعنی ہم اہل بیت کی محبت، قرب خدا، اخلاق، یہ جو ملنا چاہیے، جو زندگی کا اصل سرمایہ ایمان، وہ نہیں ملے گا تمہیں۔ ہم اہل بیت کے توسل سے دعا کرو گے تو تمہیں خدا بھی ملے گا، رسول بھی ملے گا، ولایت بھی ملے گی۔ کیونکہ ضروری نہیں ہے جو خدا کو مانتا ہو رسول کو بھی مانتا ہو، بہت سے خدا کو ماننے والے تھے، رسول کو ماننے والے نہیں، بہت سے رسول کو ماننے والے خدا کو ماننے والے ہیں لیکن وہ علی کی ولایت اور اہل بیت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو اہل بیت کو صحیح مانتا ہو وہ اہل بیت کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اور خدا کو بھی مانتا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک فانک فان لم تعرف نفسک لم اعرف رسول، رسول کو نہیں پہچانوں گا، اپنے رسول کی معرفت کر، اگر تیرے رسول کی معرفت نہیں ہوئی مجھے، میں امام وقت کو نہیں پہچانوں گا، امام وقت کی معرفت نہیں ہوئی، گمراہ ہو جاؤں گا۔ امام کی معرفت کا نہ ملنا عدم معرفت امام کیا ہے؟ گمراہی، ہلاکت، نابودی، یعنی جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملا۔ امام کہنا ہم اہل بیت کے توسط سے مانگا کرو، جس کو روایت میں ہے کہ اول و آخر درود بھیجا کرو، وہ دعا جو اول و آخر، ما قبل و ما بعد، درود کے حصار میں اللہ کے پاس جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ بس زندگی میں آپ کی زحمت کو تمام کیا، یہ ہے سیرت امام محمد باقر، آپ کی علمی سیرت، آپ کی سیاسی زندگی، یہ پورا ایک باب ہے، اور اس میں میں نے کہا کہ گفتگو ہماری پہلے ہی خشک ہو چکی ہے، اگر میں ان مسائل کو لے کے آتا تو شاید یہ دو چار آوازیں جو آ رہی ہیں یہ بھی نہیں آ رہی ہوتیں، کیونکہ مزاج نہیں ہے ہمارا کہ ہم کوئی علمی گفتگو سنیں، چھٹے امام کے علمی مناظرات دیکھیں، آٹھویں امام کے علمی مناظرات کو سنیں، صرف ایک جو ہے مناظرہ آپ کی خدمت میں اور سوال جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور زحمت تمام کو دور بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری بادشاہ وقت کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے سوال ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، امام کو بلایا گیا، امام پہنچے تو امام سے اس نے پوچھا تم مسلمان ہو یا مسیحی ہو، عیسائی ہو؟ امام نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا عالم ہو یا جاہل ہو؟ توجہ رکھیے گا، اب امام الراسخون فی العلم کا مزاق ہے، علم لدنی رکھتا ہے، امام کہتا نہیں نہیں میں مجھ جیسا کوئی کم ظرف مولوی ہو تو کہتا نہیں میں تو علامہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں اپنی ڈگریاں گنوانے لگتا ہے، امام ہے، حجت خدا ہے۔ امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں، توجہ رکھیے گا، امام نے کیا کہا؟ میں جہلا میں سے نہیں ہوں۔ اچھا، اس نے کہا تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ جنت میں جاؤ گے، کھاؤ گے، پیو گے، وہاں پہ کوئی فضلہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں نکلے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کھائے پیے اور کھاتا رہے پیتا رہے، اس کا وہاں پہ کوئی ریئیکشن ظاہر نہیں ہوگا، تو کیا دنیا میں کوئی مثال ہے؟ امام مسکرائے، امام نے کہا ہاں دنیا میں بھی ایک مثال ہے، بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے، لیکن اس کا کوئی فضلہ نہیں ہوتا۔ اب جو اس نے یہ سنا سٹ پٹا گیا، ہاتھوں سے تو توڑ ہو گئے، سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور ہے، اب تک جو آئے تھے ان میں سے نہیں ہیں، آخر تم تو کہہ رہے تھے کہ تم جاہلوں میں سے نہیں ہو. امام نے کہا میں نے صحیح کہا. چونکہ امام کو پتہ تھا اگر میں کہہ دیتا میں عالم ہوں یا عالم ہوں میں عالم ہوں یا فلاں ہوں, وہ نہیں مانتا. لہذا ایسے شخص جو آپ کو دعویٰ تسلیم نہیں کرتا اپنی ڈگری گنوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہاں پہ. امام نے کہا کہ نہ تم نے پوچھا کہ میں جاہل ہوں یا عالم ہوں, ہم نے کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوتا, وہ جو رکھے گا. اس کے بعد درود بھیجیے محمد وال محمد. اس کا تم مسلمان ہی کہتے ہو جنت میں باغ ہوں گے, درخت ہوں گے, میوے ہوں گے, آسائشیں ہوں گی, نعمتیں ہوں گی, مومن استعمال کرے گا جو چاہے گا, جیسا چاہے گا, جب چاہے گا, جتنا چاہے گا حاضر ہو جائے گا, لیکن وہاں نہ جنت کے باغات کام ہوں گے, نہ پھل کم ہوں گے, نہ نہریں کم ہوں گی, نہ ان کی قیمت کم ہوگی, نہ ان کی کیفیت کم ہوگی, نہ ان کی کمیت کم ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے ایک چیز یوز بھی ہو رہی ہو, استعمال بھی ہو رہی ہو, کھائی بھی جا رہی ہو, اور ماشاء اللہ سے تم مسلمان کھا بھی رہو گے, کم نہیں ہوگے؟ تو کیا عالم محسوسات میں بھی اس کی کوئی مثال ہے یا صرف ہواؤں میں باتیں کر رہے ہو؟ توجہ رکھے گا. اب امام کا جواب سنیے, بھائی جنت میں جاؤ گے کھاؤ پیو گے تو جب استعمال ہو رہی تو کم بھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ اب امام کا جواب سنیے درود بھیجیے محمد وال محمد. امام نے کہا عالم محسوسات میں اس کی مثال ہے, ایک دیا جلاؤ اور دیے سے ایک اور دیا روشن کرو اور پھر تیسرا دیا روشن کرو اور پھر چوتھا دیا روشن کرو, جتنے دیے جلاتے چلے جاؤ گے پہلے دیے کی لو میں کوئی کمی نہیں آنے والی. جس طرح دیے کی لو میں کمی آنے والی نہیں ہے تو پھر خدا کی نعمتوں میں بھی کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. یہ ہے امام کا علم, یہ ہے امام کی سیرت, یہ ہے امام کے اقوال. ایسے امام کی بارگاہ میں چلے عزیزان کرام, شب شہادت ہے, یہ فضائل ہونے چاہیے, مناقب ہونے چاہیے. ایمان کو جگہ ملتی ہے, یقین بڑھتا ہے, ایمان بڑھتا ہے, دل چاہتا ہے کہ ایسوں سے محبت کی جائے, دل چاہتا ہے کہ ان کے قبور کے پاس جایا جائے. پانچویں امام عالم غربت میں شہید, 114 ہجری اور 19 سال آپ کی مدت امامت ہے. واقعہ کربلا کے بعد امام نے اپنے صاحبزادے کو بلایا, وصیت کی امام نے, مجھے اس طرح کفن دینا, مجھے اس طرح امامہ پہنانا, جب قبر میں لٹا دینا تو بندے کفن کھول دینا. امام کی وصیت ہے چھٹے امام کو. اور قبر کو چار انگشت سے اونچا بلند نہ کرنا, امام کی علمی کاوشوں کوشش کو دیکھ کر حشام نے آپ کو زہر دیا, مسموم ہوئے. اور زہر کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے عزیزان گرامی. میں مختصر مسائل پڑھوں گا اور کربلا سے اس کو منسلک کر دوں گا, اس لیے کہ امام حسن نے کہا تھا جب امام حسین نے آپ کی مظلومیت کو بیان کیا تو امام نے کہا تھا اللہ یوم کا یوم کے ابا عبداللہ, حسین آج تم میری مصیبت پر رو رہے ہو لیکن میں کربلا جیسا مصیبت والا دن کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. تیری مصیبت بہت عظیم ہے حسین, تیرے مسائل بہت عظیم ہیں. امام حسن شہادت سے پہلے امام حسین کی مجلس پڑھ کے گریا کر رہے ہیں, توجہ رکھیے گا. امام زہر دیا, زہر کا اثر یہ ہوتا ہے جب خون کے ذریعے سے رگوں میں جاتا ہے تو اپنی خاصیت کی بنا پر انسان جو ہے اس حالت میں آ جاتا ہے جیسے مار گزیدہ انسان تڑپ رہا ہو, بے چین ہو, بلک رہا ہو, اسے کسی لمحے چین نہیں آتا. امام نے آخری لمحات اپنے صاحبزادوں کو بلایا اور کچھ اسرار امامت چھٹے امام کو دیے اور فرمایا کہ دیکھو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دینا, اس طرح کفن دینا, اس طرح امامہ پہنانا, اس طرح نماز و جنازہ ادا کرنا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اس طریقے سے یہ وصیت فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ہاں عزیزان گرامی, جب چوتھے امام کی شہادت کا وقت آیا تھا نا تو ایک دفعہ محمد باقر کو بلایا تھا امام نے اور یہ کہا تھا بیٹا ہمیں زمین پہ لٹا دو, اللہ اکبر, زمین پہ لٹا دو. امام باقر نے امام سجاد کو زمین پہ لٹایا تھا لیکن امام نے کہا نہیں بیٹا چادر ہٹا دو, ہم زمین میں مٹی پر لیٹنا چاہتے ہیں. امام باقر نے سوال کیا، بابا آپ بہت نحیف ہیں، آپ کا بدن یہ طاقت یہ سختی برداشت نہیں کر سکتا. امام سجاد نے ایک دفعہ کربلا کی طرف رخ کیا اور کہا ہائے میرا مظلوم بابا، ارے جسے غسل و کفن نہ نصیب ہوا. ارے امام باقر آپ کتنے خوش نصیب ہیں، ارے جوان فرزند موجود جعفر صادق، ارے بڑی شان سے آپ کو لے کے چلے، بابا کے پہلو میں دفن کیا، بابا کی وصیت پر چھٹے امام نے عمل کیا، جب ایک قبر میں لٹا دیا بندے کفن کھولے. طریقہ یہ ہوتا ہے، بندے کفن کھول کر آخری دیدار کرایا جاتا ہے. یہ جعفر صادق ہیں جو بابا کا دیدار کر رہے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے میرے مولا ذرا کربلا آ جانا، ایک بیٹا ہے جو بابا کو دفن کرنے آیا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اب قبر میں لٹا دیا، ارے کفن کہاں ہے جو بندے کفن کھولے. ارے اگر کفن بھی ہوتا بندے کفن بھی کھول دیتا، ارے سر اقدس کہاں تھا کہ حسین کا آخری دیدار کر. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، پانچویں امام کے سوگ میں ہماری اس عزاداری کو بشکل احزن ہم سے قبول و منظور فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیرت امام باقر اور سیرت اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ حاضرین مجلس کی اور بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار میں اضافہ فرما، خدا جب اولاد ہونے اولاد صالح عطا فرما، خداوندہ جو مقروض ہیں قرضوں کا ادا فرما دے. بار الہ جو مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بار الہ تمام پریشانی غم و ہم و کرب کا ہم سے بحق محمد علی محمد دور فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، جب تک دنیا میں رہیں ان کے پیروکار رہیں، آخرت میں ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.